کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے اور شاید ہی کوئی انسان اس سے مستغنی ہو. کم و بیش ہر انسان کو پیدائش کے بعد اس حوالے سے ضرورت پیش آتی ہے, اپنے لیے, کسی اور کے لیے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق جو ہم آج معلومات فراہم کرنا چاہیں گے تو وہ اچھے انداز سے حاصل ہو پائیں گے. آج کا موضوع ہے علاج اور معالجہ کے شرعی احکام. علاج کروانا, ڈاکٹر کے پاس جانا, طبیب کے پاس جانا اپنے لیے بھی ضرورت پیش آتی ہے, دیگر حضرات کے لیے بھی ہم رابطہ کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں اس کے احکام ارشاد فرمائے ہیں کہ کس طریقے سے علاج معالجہ کیا جا سکے. جدید ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں, نئے نئے طریقے ایجاد ہوتے جا رہے ہیں, تو الحمدللہ شریعت ہماری ان جو سہولیات ہیں ان کے حوالے سے بھی شرعی رہنمائی کرتی ہے. تو آپ بھی ہمارے سلسلے کو دیکھیے, انشاءاللہ اس سے متعلق جو شرعی احکام ہیں انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا. حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے یہ کہا, اللہم صلی علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه, اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم. یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اس میں جو درود پاک کا ذکر ہوا کہ جس نے ایسا کہا اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی, یہ حدیث پاک اور درود پاک اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں, اس کو پڑھنا چاہیں, تو امیر اہل سنت کا یہ رسالہ ضیاء درود و سلام, جو کہ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل ہے, احادیث کریمہ اس میں لکھی گئی ہیں. اس کی 19 نمبر جو حدیث ہے یا 19 نمبر جو فضیلت ہے اس میں اس کو درج کیا گیا ہے. آپ اس رسالے کو حاصل کیجئے, مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں, دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ فضیلت اور مزید فضائل پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا. تو آج کا ہمارا موضوع ہے علاج معالجہ, یعنی علاج جو کرتے ہیں ہم, کلینک میں جاتے ہیں, ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں, یا ڈاکٹر حضرات جو علاج کرتے ہیں, ان سے حوالے انشاءاللہ شرعی رہنمائی ہم حاصل کریں گے. ضرور علاج کرنے کا شرعی طور پر کیا حکم ہے, یعنی شریعت کیا فرماتی ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے, اس کو ضرورت پیش آئے, تو اب علاج کرنا اس کے لیے کیا حکم رکھتا ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, فرض ہے, واجب ہے, کیا کہا جائے گا اس حوالے سے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. بیمار ہونے کی صورت میں یا کوئی زخم آنے کی صورت میں انسان کو اس کا علاج کرنا یہ جائز ہی نہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. تو کوئی بھی بیماری لاحق ہو جائے, جسمانی کوئی بھی عارضہ لاحق ہو جائے, تو اس تکلیف, اس مصیبت کو دور کرنے کی جو جائز تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول بھی رہا ہے. تو اس حوالے سے کتب فقہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ علاج کرنا سنت ہے,
سنت ہے,
واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے. یعنی اس کو یوں بیان کیا گیا کہ اگر کسی نے علاج نہیں کیا تو علاج نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوتا.
صحیح صحیح.
یعنی اگر بیماری ہے, بیماری جیسے کھانسی ہے, اگر کھانسی کا پراپر علاج کر لے گا تو دو ایک دن میں یہ کھانسی درست ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ علاج نہیں کرتا, یہی کھانسی آہستہ آہستہ کر کے ہفتے 10 دن میں جا کے صحیح ہوگی, تو یہ جو لمبا ٹائم پیریڈ بیماری کی حالت میں گزر رہا ہے, تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آدمی گناہ گار ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے.
علاج جو سنت تھا تو اس کی ادائیگی سے بہرحال یہ محروم ہے، تو سنت سے محروم نہیں ہونا چاہیے، جائز طریقے کار سے علاج کریں اور اپنے جسم کو صحت مند اور توانا رکھے کہ احادیث مبارکہ میں صحت کو غنیمت جاننے اور اس کی قدر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ جس طرح کچھ چیزوں کو ان سے پہلے غنیمت جانیں، جیسے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اسی طریقے سے فراغت کے اوقات کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانا جائے، تو ان میں صحت بھی شامل ہے۔ تو صحت مند کو چاہیے کہ وہ اس کو غنیمت جانے، بیماری میں وہ کام وہ عبادت وہ نہیں کر پائے گا کہ جو حالت صحت میں انسان کر سکتا ہے۔ تو بہت سارے فرائض کی ادائیگی جو تندرست آدمی جس انداز میں کر سکے گا، ضعیف آدمی، بیمار آدمی اس ادائیگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ جن سے صحت مند وہ بآسانی ان عبادت کو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، بیمار اس سے محروم رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے یوں بھی کوئی بیمار ہے تو وہ اس نیت سے بھی اگر علاج کرتا ہے کہ تاکہ میں جلد از جلد صحت مند ہو جاؤں، اور صحت مند ہونے کی صورت میں مجھے جو یہ عبادتوں سے میں محروم ہو رہا تھا بیماری کے باعث، تو جلد از جلد روبہ صحت ہونے کی حالت میں میں ان عبادت کو کر سکوں۔ جیسے جماعتیں چھٹ رہی تھیں، گھر میں ہی نماز پڑھ رہا تھا، ایسی بیماری تھی جس کے باعث جماعت واجب نہیں تھی، تو اب اس لیے دوا دارو کرے، علاج معالجہ کرے کہ تاکہ میری جماعت کے اندر ناغا نہ ہو، یہ ناغے ختم ہو جائیں۔ تو اس طرح علاج اچھی اچھی نیتوں سے کرے گا تو اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔
ٹھیک ہے، لیکن رہے گا یہ سنت ہی، انسان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے یا زخمی ہے بہت زیادہ، اگر علاج نہیں کروائے گا تو مر جائے گا، تو اب بھی بس سنت ہی رہے گا کہ بس سنت ہے کہ آپ کریں نہ کریں، کیا کہیں گے؟
اس معاملے میں کتب فقہ میں اس کی صراحت باقاعدہ اس مسئلے کی یوں کی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور بیماری کی حالت میں وہ علاج نہیں کر رہا،
صحیح،
علاج نہ کرانے کی حالت میں مرض بڑھتا چلے گا یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی،
ٹھیک ہے،
تو موت واقع ہونے کو خود کشی نہیں کہا جائے گا۔
اچھا ٹھیک،
یعنی اس آدمی کو یہ نہیں کہا جائے گا یہ گناہگار ہو کر مرا،
ٹھیک ہے،
کہ یہ دوا لاتا، علاج معالجہ کراتا تو زندہ رہتا۔
صحیح،
تو علاج معالجہ یہ ذرائع ہیں، اسباب ہیں، اور ان کے ذریعے سے علاج ہو جانا، صحت کا مل جانا یہ یقینی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
یہ ایک ذہنی صورت ہوتی ہے، انسان ٹیبلٹ استعمال کرتا ہے یا کوئی زخم ایک ٹیوب استعمال کرتا ہے، بإذن اللہ وہ باعث شفا بن سکتی ہے، اور یقین نہیں ہوتا کہ یہ ٹیبلٹ اس کو فائدہ پہنچائے ہی پہنچائے۔ تو اس کا معاملہ وہ مضطر والا نہیں ہے، یہ باقاعدہ فرق کیا ہے کہ ایک آدمی بھوک کی شدت میں ہے اور اس کے پاس حلال چیز کھانے کو نہیں ہے اور حرام اس کے سامنے موجود ہے، اور اس قدر بھوک کی شدت ہے اور آگے یہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں سے اپنی منزل تک پہنچنے تک کوئی حلال چیز اس کو کھانے کے لیے بھی میسر نہیں آئے گی، اور حرام شے اس کے سامنے موجود ہے، تو بقدر ضرورت اتنا کھانے کی گنجائش ہے کہ یہ اپنی منزل تک زندہ سلامت پہنچ سکے۔ اگر کوئی اب حرام چیز نہیں کھاتا تو حرام چیز نہ کھانے کی وجہ سے اگر وہ مر جاتا ہے تو یہ موت گناہگار حالت میں ہوگی، اس صورت میں آدمی گناہگار ہوگا۔ لیکن علاج کا علماء نے، فقہاء کرام نے باقاعدہ یہ فرق رکھا ہے کہ اگر کسی نے علاج نہیں کیا اور مر گیا، حالت مرض بڑھتے بڑھتے اس کی موت واقع ہو گئی، تو وہ خودکشی نہیں کہلائے گی۔
ویسے علاج اس لیے کروایا جاتا ہے کہ انسان صحت مند ہو جائے، اور صحت مند ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اب ٹھیک ہے، مرے گا نہیں، لیکن موت کا وقت تو مقرر ہے، ہر ایک نے مرنا ہی ہے۔ اب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں اپنے وقت پر تو مر جاؤں گا، میں علاج کرواؤں تب بھی مر جاؤں گا، علاج نہیں کرواؤں تب بھی اپنے وقت پہ ہی مرنا ہے، تو اب کیا علاج چھوڑ دیا جائے؟ ان چیزوں کو پیش نظر رکھ
دیکھیں، یہ جو اب تک سابقہ جواب میں گفتگو تھی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ علاج معالجہ نہ کرایا جائے، یہ ترغیب نہیں دی جا رہی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی علاج نہیں کراتا اور موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ علاج نہ کرائے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، مرض بڑھتا رہے، شدت پکڑتا رہے، تو یہ بہرحال سنت سے تو محروم ہوگا،
ٹھیک ہے،
جو علاج کرنا ایک سنت ہے تو اس سے یہ محروم ہوگا، تو اس سنت جو کہ ثواب کا کام ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کی نیت سے اگر کوئی علاج کرائے گا تو ثواب کا مستحق ہوگا، تو اپنے آپ کو اس سے محروم رکھنا
ٹھیک ہے
تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ رہا یہ معاملہ آپ کا جو سوال ہے کہ موت تو یقینی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اب اس حوالے سے اب کوئی علاج نہیں کرتا کہ مرنا تو ہے، علاج کرنے کے بعد بھی مرنا ہے، علاج نہیں کروں گا تب بھی مرنا ہے، تو اس حوالے سے اب ایسے شخص کو کیا
کہتے ہیں؟ یہ کہتے سنے گئے نا، اب دوائی لے لیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، موت تو آنی ہے، بس ٹھیک ہے، آرام کر لوں گا، صحیح ہو جاؤں گا، نہیں ہوا تو ویسے مر جاؤں گا۔
لیکن شاید اس طرح کی جو بات کرنے والے افراد ہیں وہ شاید تفریحاً کرتے ہوں، ورنہ اگر ان کو پتا چل جائے کہ موت کیا چیز ہے تو شاید
پھر
فوراً بھاگے بھاگے جائیں گے، کہ موت کا جو جھٹکا ہے وہ ایک جھٹکا ہزار تلوار کی وار سے زیادہ تکلیف دے ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحم فرمائے تو موت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ علاج معالجہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، موت تو آنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام احمد و ترمذی اور ابو داؤد اور یہ محدثین کرام ہیں، ان تینوں محدثین نے اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم دوا کریں، یعنی علاج معالجہ کیا کریں نہ کیا کریں، اس حوالے سے انہوں نے سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے اللہ کے بندو، دوا کرو،
دوا کرو
یعنی علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیماری نہیں رکھی مگر اس کے لیے شفا بھی رکھی ہے، سوا ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے، کہ بڑھاپا بھی ایک قسم کی بیماری ہے، جس میں بالوں کا سفید ہو جانا، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، جلد کا مرجھا جانا، تو یہ ایک ایسی بیماری ہے اس کا علاج نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی بیماری ہیں ان بیماریوں کا اللہ تعالیٰ نے علاج مقرر فرمایا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مریض، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہمارے سامنے عرصے دراز تک 10 سال 20 سال تک وہ ایک ہی مرض میں مبتلا رہا، دوائیں بھی مختلف قسم کی استعمال ہوتی رہیں، ڈاکٹرز بھی بدلتا رہا، تب بھی وہ صحت یاب نہیں ہوا، تو اب یہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے تو یہ اس کو شفا کیوں نصیب نہیں ہوئی، تو اصل یہ ہے کہ ہر بیماری کے لیے دوا تو ہے، لیکن جب بیماری کو دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ ہے، تو ہر بیماری کی دوا ہے، لیکن حکم ربی ہوگا تو وہ دوا اس مرض تک پہنچتی ہے اور اس کا ازالہ کر دیتی ہے، بندہ مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، لیکن حکم ربی نہ ہو تو چاہے کتنی ہی دوا استعمال کی جاتی رہے تو بندہ شفا یاب نہیں ہوتا۔ تو علاج کرنا چاہیے، تو علاج معالجہ یہ تقدیر کے ماتحت ہی ہے،
ٹھیک ہے،
موت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی، اس کا جو وقت مقرر ہے نہ اس سے پہلے آئے گی نہ اس کے بعد آنی ہے، یعنی تاخیر یا تقدیم نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی بھی شخص کی موت کا وقت مقرر ہے اس سے آگے پیچھے موت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو آدمی دوا نہیں کر رہا، اس کو کیا پتا کہ دوا کرنے سے صحت یاب ہو جائے گا، تو یہ اگر تقدیر میں ہے تو بندہ خود بخود دوا کی طرف منتقل ہو ہی جاتا ہے، اس کا ذہن بن جاتا ہے دوا کرنے کی طرف، تو علاج معالجہ کرنا چاہیے اور اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے کہ اے اللہ کے بندو دوا کرو، اس حدیث پہ بھی عمل کرنے کی نیت کر لیں گے کہ میں اس لیے علاج کر رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں علاج کی ترغیب دلائی ہے، تو اس فرمان عالیشان پہ عمل کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اس حکم کی تعمیل کرنے پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔
اگر کوئی یہ سوچے کہ تقدیر میں تو لکھا ہے کہ اللہ چاہے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو جب میں نے ٹھیک ہونا ہے اللہ کی چاہت سے، اللہ کی مرضی سے، تو ٹھیک ہے علاج نہیں کرتا، میں ویسے ٹھیک ہو جاؤں گا۔
لیکن اس مریض کو کیا یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر دوا کے ہی صحیح کرنا ہے؟
اس کو یہ پتا نا کہ اگر ٹھیک ہونا ہوا تو ہو جاؤں گا، نہیں ہونا نا تو ویسے بھی نہیں ہونا، بھلے میں دوائی لے لوں تو کیا گھر میں بیٹھا رہے، کیا کرے؟
اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم دوا کے بغیر بھی صحیح ہو جائیں گے،
ٹھیک ہے،
یا دوا استعمال کرتے کرتے بھی صحیح نہیں ہوں گے،
ٹھیک ہے،
لیکن ہمیں چونکہ ایک
حکم دیا گیا،
ہمیں چونکہ ترغیب دلائی گئی ہے, بہتری بہتر صورت اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے, تو بیمار پڑے رہنے سے اچھا ہے علاج معالجہ کر کے آدمی صحت مند نظر آئے. ویسے بھی جیسے ہم چلتے ہیں تو چلنے کی سنت و آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی ایسی مریل چال نہ چلے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ بیمار جا رہا ہے. تو اپنی چال کو بھی ایسا انسان رکھے کہ اپنی بیماری اگر ہے بھی تو وہ بھی ظاہر نہ ہو. ہاں اگر بیماری ہی ایسی ہے کہ جس میں آدمی اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں پاتا وہ ایک الگ بات ہے.
ٹانگ میں درد ہے وہ ٹانگ رکھتا ہے زمین پر
تو تکلیف ہے تو وہ تو ظاہر ہوگی, لیکن حتی الامکان اپنی چال کو بھی ہم ایسا رکھیں کہ اس میں ہم بیمار نظر نہ آئیں. بعض صحت مند بھی ہوتے ہیں لیکن چال ڈھال ان کی عادت ایسی بن چکی ہوتی ہے کہ وہ لگتے ہیں جیسے بیمار جا رہے ہیں. تو اپنی چال کو بھی مطلب صحت مند انداز میں ہمیں ڈھالنا چاہیے. اور جو سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو چال مبارک تھی, چلنے کا جو انداز تھا, تو نہ بہت زیادہ تیز کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں کہ ایک دم اسپیڈ میں کیوں جا رہے ہیں, اور نہ بہت زیادہ بد آہستہ, درمیانہ انداز ہوا کرتا تھا. تو یہ چونکہ ایک چال چلنے پھرنے کا انداز, یہ گویا ہمیں یہ تلقین ہے کہ آدمی صحت مند نظر آئے. تو اسی صورت میں ہوگا کہ علاج معالجے کی طرف آئے گا تو جو بیماری ہے اس کا ازالہ ہوگا.
ٹھیک ہے حضور, ابھی علاج کی اقسام ہیں بہت ساری. اولاً تو ہم دو قسمیں کر سکتے ہیں کہ ایک ہے روحانی علاج اور پھر ایک ہے جو دوسرا جو جسمانی کہہ لیجئے یا حسی علاج کہہ لیجئے. اس میں پھر قسمیں ڈاکٹر سے ایلوپیتھک ہیں, ہومیوپیتھک ہیں, حکیم وغیرہ بھی ہیں اور بھی ہوتے ہوں گے, تو اس میں بھی کیٹیگرائز ہے کہ یہ اس چیز کا ڈاکٹر یہ اس چیز کا ہے. تو جو پہلی دو قسمیں ہیں روحانی علاج اور دوسرا علاج, تو اب جب میں بیمار ہو گیا تو میں کیا کس کو فوکیت دوں, کہ میں تعویذ لینے چلا جاؤں, دم کرانے چلا جاؤں, یا میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں, میں کیا کروں, یعنی اس کے لیے میرے لیے بہتر کیا ہے؟ کیا میں صرف اس پر اکتفا کر سکتا ہوں, بھائی دعا سے تعویذ سے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا, زیادہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس مثالیں موجود ہیں کہ فلاں مریض جو ہے تعویذ لینے سے ٹھیک ہو گیا تھا, تو کیا میں یہی کروں یا ڈاکٹر کو بھی چیک کراؤں؟
دیکھیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ روحانی علاج کرانے والے کو جسمانی علاج کرانے کی پابندی ہو.
ٹھیک ہے,
نہ ہی ڈاکٹر حضرات یہ کہیں گے کہ آپ کوئی دم وغیرہ کی حاجت نہیں ہے, بس یہ دوا دیے بس اسی سے صحیح ہو گئے, دم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت سے وابستہ جو ڈاکٹر ہوگا وہ کبھی ایسا نہیں کہے گا.
اللہ
اس لیے نہیں کہے گا کیونکہ اللہ و رسول کے پاکیزہ کلمات ہوتے ہیں تعویذات میں, جو دم کیا جاتا ہے وہ قرآنی آیات, احادیث میں وارد دعائیں, بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ پاکیزہ اوراد وہ ہوتے ہیں, وہی پڑھ کے دم کیا جاتا ہے. تو علاج معالجہ کی کوئی سی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے کی اپوزٹ نہیں ہے, بلکہ ممکن ہے کہ ہم جو دوا کھا رہے ہوں اس دوا میں بھی فائدہ ہے, ذریعہ ہے ہماری صحت کا, وہ سبب بنے, لیکن مزید ہم نے ایک روحانی علاج کرا لیا, کسی سے دم کرا لیا, تو ہو سکتا ہے کہ اس دوا اور پلس روحانی علاج سے دم کروانے دونوں کا فائدہ مل کے جلد از جلد مریض صحت یاب ہو جائے. تو دونوں کے ایک ساتھ علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ نہ ہو کہ روحانی علاج کرنے والا وہ جسمانی ڈاکٹر کے پاس اگر جا رہا ہے تو روحانی علاج کرنے والا مریض اس پہ ہوٹنگ نہ کرے.
ٹھیک ہے, تم کہاں جا رہے ہو,
کہاں جا رہے ہو, بس اللہ کا کلام پڑھو, اسی میں سب کچھ ہے, کیا تم دوا ٹیبلٹ کھا رہے ہیں, تو یہ اس پہ ہوٹنگ نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے,
اسی طریقے سے جو جسمانی علاج کر رہا ہے تو وہ فقط روحانی علاج کرنے والے پہ ہوٹنگ نہ کریں. ہاں دونوں کا امتزاج ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے اور اپنا علاج معالجہ بھی کرے. گویا یوں ہے کہ جیسے عام طور پہ ہم جب دوا استعمال کرتے ہیں تو ایک جملہ ہماری زبان سے مریض کے نکلتا ہے, یا جو والدہ ہوتی ہیں بچے کو دوا پلا رہی ہوتی ہیں, تو اللہ شافی اللہ کافی, تو یہ گویا دوا بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ, یہ پڑھ کے بھی دوا انسان کھاتا ہے کھلاتا ہے. اور توکل یہی ہونا چاہیے علاج کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہی شفا ہوگی, میں ایک ذریعہ استعمال کر رہا ہوں, حکم ربی سے ہی شفا ملے گی.
ٹھیک ہے,
تو اس طرح اس میں آپس میں کوئی ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے, بلکہ ان دونوں کا امتزاج ہونا یہ ہو سکتا ہے مرض کو جلدی دور کر.
ٹھیک ہے, حضور پھر جو دوسری اقسام ہے, طبی ڈاکٹر ہے, ایلوپیتھک ہے, ہومیوپیتھک ہے, حکیم ہے, تو اس میں فرق تو نہیں ہے نا کہ پہلے اس کے پاس جانا ضروری ہے شرن
یا اس میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اب یہ ہے کہ بسا اوقات ایک آدمی کی ہڈی ٹوٹ گیا, اب اس کو ہم کہیں گے تم حکیم کے پاس ہومیوپیتھک کے پاس, تو جیسا مرض ہو
ٹھیک ہے.
اب اس اعتبار سے دیکھیں کہ اس وقت کہاں جانا ہے.
ٹھیک ہے.
تو مرض کی ریکوائر کیا ہے.
ٹھیک ہے.
تو مرض جس چیز کا تقاضا کرے اس کو فالو کیا جائے.
ٹھیک ہے.
تو اس میں اب ہر ایک مرض کا ہر ایک اندازے علاج میں مطلب بیماری کا ازالہ ہو جائے ضروری بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
تو مختلف علاج معالجے یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کی اپنی طبیعت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
کہ بعض لوگوں کو ایلوپیتھک علاج وہ موافق نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے.
وہ ہومیوپیتھی کی شروع سے کرتے آئے ہیں
کوئی فائدہ دیتا ہے
وہ وہی فائدہ دیتا ہے. کسی کو حکیمی ادویات سے ہی فائدہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اصل ہے علاج کرنا.
ٹھیک ہے.
وہ چاہے حکیمی دواؤں سے ہو یا ایلوپیتھک یا ہومیوپیتھک علاج کرنا چاہیے. جو سننا
کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی کال ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
ابھی بات کر رہا ہوں یونان. میں نے مدد مانگی تھی کہ میں کام لگوں گا تو میں مسجد کو رنگ کراؤں گا. میں جب کام لگا تو مسجد میں رنگ کی ضرورت نہیں ہے. کیا میں اب اپنے پیسے سے اس کا شروع کروں بولے میں یہ معلوم کرنا.
جی عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
میرا نام محمد شفقت. اصل میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کیا فجر کی جماعت کھڑی ہو اس کے بعد آدمی سنتے پڑھ سکتا ہے.
جی منت مانی تھی کہ اگر یہ کام ہو گیا تو مسجد میں رنگ کرواؤں گا. تو اب کیا پورا کریں گے؟ مسجد میں تو رنگ ہوا پڑا.
دیکھیں مسجد میں رنگ کروانا یعنی جو کام یہ اپنے اوپر انہوں نے لازم کیا ہے اس طرح کا کام یہ واجب نہیں ہے. منت میں اپنے اوپر ایسا کوئی کام لازم کرنا اس سے منت شرعی بنتی ہے کہ جس جیسا کام شریعت مطہرہ نے کسی شخص پر مکلف پر واجب کیا ہو یا فرض کیا ہو. تو در و دیوار پہ رنگ کرنا مسجد میں کلر کرنا تو یہ واجبات میں سے نہیں ہے. لہذا انہوں نے جو منت مانی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں مسجد میں کلر کرواؤں گا تو یہ منت ان کے اوپر اس کی ادائیگی واجب نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک نیک کام کی انہوں نے نیت کی ہے مسجد کے اندر رنگ روغن ہونے سے مسجد ایک نکھر کے سامنے آتی ہے اور بہت ساری چیزیں کلر نہ ہونے کی وجہ سے جو مسجد میں ایک رونق میں کمی دکھتی ہے تو کلر ہونے سے وہ رونق بحال ہو جاتی ہے. تو اب یہ کہ ان کی نیت جو ہے نا مسجد کے کلر کے حوالے سے وہ اچھی نیت ہے. اب مسجد میں اگر کلر ہو چکا ہے تو ان کے علاقے میں اگر اور مساجد ہیں تو ان مساجد کے اندر اگر ضرورت ہے کلر کی تو وہ کروا دیں. اگر ان کے رینج میں جو مساجد آ رہی ہیں ان میں سب میں حاجت نہیں ہے تو مسجد کو کلر کے علاوہ اور بہت سارے کاموں کی ضرورت پڑتی ہے. کہیں ہو سکتے پنکھے خراب ہوں پنکھوں کی حاجت ہو یا اسے سردی کا موسم ہے کارپیٹ بچھانے کی حاجت ہو دریوں صفوں کی حاجت ہو تو جو مسجد کی ضروریات ہیں وہ معلوم کر کے اس میں بھی یہ پیسہ اپنا دے سکتے ہیں. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ مسجد میں کلر کرنا یہ واجب نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس کی منت اگر کوئی مانے گا تو وہ منت میں واجب ان کے اوپر کلر کروانا نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
زیادہ سے زیادہ جائز اور مستحب بہتر رہے گا لیکن جب ضرورت نہیں ہے تو اب کلر پہ کلر کروانا یہ کہیں اسراف کے زمرے میں نہ آ جائے ورنہ جس نے پچھلا کلر کروایا ہے کہیں وہ ناراض ہو کے نہ بیٹھ جائے کہ ابھی کلر خراب بھی نہیں ہوا دوسرا کلر کروا دیا. تو اس لیے یہ کسی اور مد میں اپنے اس رقم کو صرف کر سکتے.
ٹھیک ہے. فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی مسجد میں اور یہ تشریف لے کر آئے سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں سنت قبلیہ آپ پڑھ سکتے ہیں.
فجر کے فرض اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اگر نمازی کو اس بات کا یقین ہے ظن غالب ہے کہ میں سنتیں ادا کر کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے فجر کی سنتیں ادا کرے اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو. اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ سنتیں پڑھنے کی صورت میں امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو اب اسی صورت میں سنتیں ابھی نہ پڑھیں یہ جماعت میں شامل ہو جائے. جب سورج نکل آئے فجر کا وقت ختم ہو جائے گا اس کے بعد 20 منٹ گزریں گے مکرو وقت بھی ختم ہو جائے گا تو اب یہ دو سنتیں ادا کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ دو سنتیں اس وقت پڑھ لیں اور اگر کسی نے اس وقت نہیں پڑھی دو سنتیں تو گناہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے. میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور بہت سارے مختلف موضوعات پر سوالات ہیں. ایک سوال ہمارے موضوع سے متعلق کیا گیا کہ اگر عورت کے پیٹ میں زخم ہو تو کیا وہ ڈاکٹر کو چیک اپ کروا سکتی ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟
اس میں یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ کسی معالج عورت ہی کی تلاش کرے اور جو اس کے مرض کو صحیح کر سکتی ہے علاج کر سکتی ہے تو لیڈی ڈاکٹر کا ہی انتخاب کریں تو وہ اس کا علاج کریں. کیونکہ عورت کے لیے دوسری عورت کا پیٹ دیکھنا یہ جائز ہے، ناف سے اوپر وہ کا جسم کا حصہ دیکھنا جائز ہے، تو ان کے لیے اس میں بے پردگی نہیں ہوگی. البتہ کوئی عورت جس علاقے میں یہ ہیں وہاں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، مرد ہی علاج کرے گا، اور زخم وہ دکھانے کی اب ضرورت پڑ رہی ہے تاکہ اس کے مطابق دوا وغیرہ استعمال کی جائے، تو مرد ڈاکٹر سے علاج کروایا جا سکتا ہے. لیکن اس میں بھی اس چیز کی احتیاط ہے کہ جتنا زخم کا حصہ ہے اتنا ہی حصہ، جتنی حاجت ہے اتنا حصہ ظاہر کیا جائے، ضرورت سے زیادہ حصہ ظاہر نہ کرے.
ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا گیا میسج کے ذریعے کہ کسی کی دعا سے زندگی زیادہ ہو سکتی ہے، اگر کسی کے کام آتے ہیں تو آگے سے وہ زندگی بڑھنے کی دعا دیتا ہے، تو کیا اس سے زندگی بڑھتی ہیں؟ یہ دعا ویسے یہ فضول ہے. یہ
بعض دعائیں جو ہے نا وہ عمر میں، یعنی جو تقدیر معلق جو ہوتی ہے، بعض اللہ والوں کی دعائیں جو ہے نا وہ تقدیر معلق میں تبدیلی لا سکتی ہیں. جو لوح محفوظ میں تحریر ہوتی ہے تو اللہ والوں کی دعاؤں سے وہ تحریر مٹا دی جاتی ہے. لیکن یہ جو ہے نا کہ کسی کی موت جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. ہاں لوح محفوظ میں اگر کسی کی موت کا ذکر آ گیا ہے، تحریر آ گئی، تو کسی کی دعا سے وہ تحریر مٹائی جا سکتی ہے. کوئی صدقہ کر دیا، صدقہ کرنے سے بھی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. صلہ رحمی کرنا آپس میں، بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، تو یہ بھی رزق میں برکت اور عمر میں اضافے کا سبب ہے. لیکن یہ عمر میں اضافہ ہونا، یہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کسی کی موت کا جو وقت ہے، ان دونوں میں فرق ہے. کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس نے اس دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس کی موت واقع ہونی ہے، تو اس کو نہیں بدلا جا سکتا، جس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے. تو تقدیر مبرم جو ہے نا اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہ قضاء معلق، تقدیر معلق جو ہوتی ہے اس میں تبدیلی دعاؤں کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے ہو سکتی ہے. یہ بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں قضاء کا جو بیان ہے، قضاء کی تین اقسام ذکر کی گئی ہیں، قضاء مبرم، شبیب مبرم اور قضاء معلق، تو اس کے اندر یہ چیزیں قضاء معنی تقدیر.
ٹھیک ہے، اس سے متعلق وہاں معلومات لی جا سکتی ہیں. سمجھنا ہے تو علماء سے رابطہ کیجئے. ہمارے اس حوالے سے سلسلے بھی موجود ہیں جو کہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. فرض علوم کورس کے اندر بھی الحمدللہ تقدیر سے متعلق ہمارا بیان ہوا تھا، وہ بھی آپ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سلسلے میں، ان سے بھی انشاءاللہ ہم سوال لیں گے. جی سوال فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ زخم پر پٹی بندی ہو تو وضو کس طرح کیا جائے؟
جی حضور، زخم پر پٹی بندی ہو تو علاج سے متعلق سوال تو نہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا بیمار سے متعلق سوال کہہ سکتے ہیں.
زخم آئے دن آتے رہتے ہیں، پٹی بندی ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض زخم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پانی لگنا وہ مضر ہوتا ہے. مضر معنی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور مرض جو ہے نا وہ زخم دیر سے صحیح ہوگا، یعنی پانی لگتا رہے گا، زخم دیر سے صحیح ہوگا،
افیکٹ کرتا ہے اس پر.
تو اس میں یہ کہ اگر پانی سے بچایا جائے گا، تو جیسے مثال کے طور پہ کوئی زخم تین دن میں صحیح ہو جائے پانی سے بچانے کی صورت میں، اور مسلسل وضو میں پانی بہاتے رہیں تو ایک ہفتہ دو ہفتے لگ جائیں گے اس زخم کے لیے. تو شریعت مطہرہ نے ہماری آسانی کے لیے یہ رعایت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ایسے موقع پر اگر اس زخم کو ہم پانی نہ لگائیں تو اس کی گنجائش ہے وضو یا غسل میں. تو اگر کسی نے پٹی باندھی ہوئی ہے، اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ پانی ضرر کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے زخم کو، تو پٹی جو بندھی ہوئی ہے اس پٹی کے اوپر گیلا وہ ہاتھ پھیر سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
زخم والے حصے پہ پھیر سکتا ہے. اور اگر زخم کے جگہ تو تھوڑی سی ہے، پٹی بہت ساری باندھی ہوئی ہے،
صحیح،
تو اب ساری پٹی پہ مسح کرنا، گیلا ہاتھ پھیرنا یہ کافی نہیں ہوگا. خاص جو زخم والا حصہ ہے یا وہ حصہ کہ جو پٹی باندھنے میں پٹی کے نیچے آئے گا، اگرچہ وہ صحیح حصہ ہوگا،
ٹھیک ہے،
لیکن اس حصے پہ بھی گیلا ہاتھ پھیرنے کی گنجائش ہوگی. ضرورت سے زیادہ پٹی چوڑی نہ باندھی جائے، زخم ہی کی حد تک یا جتنی ضرورت بن پڑ رہی ہے اتنی پٹی باندھیں. تو پٹی پہ مسح کر سکتے ہیں اور اس طرح وضو بھی ہو جائے گا. اور اگر غسل کا معاملہ ہے تو غسل کے اندر فرض ہونے کی صورت میں بھی اس پٹی کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لیں تو یہ غسل کے اندر یہ بھی کفایت کر جاتا ہے.
ٹھیک نہیں تو اب یہ کتنا گیلا پھر ہے, بعضوں کو دیکھا ہے بڑی شدت کرتے ہیں اور بالکل پٹی گیلی کر لیتے ہیں, دھو ہی لیتے ہیں اس سے اچھا, اور بعض جو ہے بس وہ گیلا ہاتھ ہوتا ہے اس کو لگا لیتے ہیں, بعض پانی لگا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی.
اس میں کیا تقاضا کر رہا ہے؟ ہمیں اپنے جو ہے نا وہ سر کا مسا ہم کرتے ہیں تو چوتھائی سر کا مسا یہ فرض ہوتا ہے, پورے سر کا مسا کرنا یہ سنت ہوتا ہے. یہ ہے کہ ہاتھوں میں تری محسوس ہو.
ٹھیک ہے,
ایسا نہیں کہ ہم چلو بھر کے جو ہے نا وہ پٹی پہ یوں پھیر رہے ہوں
تو وہ نقصان,
بلکہ جیسے ہاتھ ہم نے نل کے نیچے کیا یا لوٹا ہے اس سے ہم نے پانی ہاتھ پہ گرایا, اب زخم ہے تو اس پہ ہم یہ پوری پٹی کے اوپر ہاتھ پھیر لیں. ہتیلی وہ خشک نہ ہو.
ٹھیک ہے,
یعنی تری ابھی ہم نے تازہ تری لیا اور پٹی کے اوپر مسا کرتے کرتے اب وہ ہاتھ ہی خشک ہو گیا تو دوسرے دوبارہ تر کر لیں.
ٹھیک ہے,
اس کو پھر بقیہ حصے کو اس طرح ہمیں تری پہنچانے کا نام ہے مسا.
ٹھیک ہے,
پورا گیلا کرنے کا نام یہ مسا نہیں ہے, تری یعنی نمی پہنچانے کا نام ہے.
پورے پورے اس کے بھی ایک ایک یعنی سمجھے دھاگے پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے, مس ہو جائے کوئی دھاگا کچھ رہ جائے کیا کریں, اس کو پورا ہاتھ پھیرے گا.
دھاگے کا تو نہیں ہے,
یعنی پٹی دھاگوں سے بنی ہوگی کپڑے سے.
وضو میں جتنا حصے کا دھلنا ضروری ہے اس حصے کے اوپر جو پٹی بندی ہوئی ہے اس پٹی کے اوپر ہاتھ پھیر دے,
پھیرنا کافی ہوگا اس کو کفایت کرے گا. ایک سوال پوچھا گیا میسج کے ذریعے کہ ان کی والدہ کو, والدہ سے متعلق ہرنیوں کا مسئلہ ہے, بیماری ہے اس کے اندر, وہ فرما رہے کہ بیٹھ کر سجدہ نہیں کر پاتی, تو اب نماز کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, بیمار ہیں وہ.
یعنی اگر سجدہ نہیں کر پا رہی زمین پہ باقاعدہ جو پیشانی رکھی جاتی ہے سجدہ نہیں کر پا رہی, یا زمین پہ اگر کوئی ایک بالش اونچی اگر کوئی چیز رکھ دیں اس پر بھی اگر وہ سجدہ نہ کر پائیں, تو اب ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے ان سے سجدے کا جو اصل انداز ہے اس میں رعایت فرما دی. وہ یہ ہے کہ ایسا مریض وہ سجدے کی جگہ سجدے کا اشارہ کرے.
صحیح,
اشارے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تو زمین پہ بیٹھ کے اگر وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو جس طرح التحیات میں بیٹھا جاتا ہے اس انداز میں اگر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں تو یہ سب سے بہتر صورت ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی, التحیات والے انداز میں نماز پڑھی جائے. رکو میں یہ جھکیں, جتنا رکو میں جھکنا ہوتا ہے کہ گھٹنوں کے سیدھ میں یہ سر آ جائے.
ٹھیک ہے,
اور سجدے میں رکو سے تھوڑا زیادہ جھکا جائے گا تاکہ رکو اور سجدے کے انداز میں فرق ہو جائے.
ٹھیک ہے,
تو اگر یہ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتی تو سجدے کا اشارہ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں, بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں. اب ان کے اوپر کھڑے ہو کر قیام کرنا ضروری نہیں رہے گا.
ٹھیک ہے, کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
محمد تقی, میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا دارالافتاء اہل سنت. سر میں 5-6 سال ہو گئے سر, میرے کو مسئلہ میدے کا, ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں میدے کا مسئلہ اور تو بابے بتاتے ہیں یہ آپ کے اوپر عملیات ہوا ہوا, آپ کے اوپر یہ ہوگا یہ ہوگا. مجھے 6 سال ہو گئے سر, میں علاج کرواتے کرواتے نا بہت پریشان اور تھک گیا ہوں سر. اب میں ہار کے میں نے چھوڑ دیا, علاج کروانا ہی چھوڑ دیا, لیکن تکلیف میری جوں کے توں ہے, میں اس کا کیا اب کروں؟
جی آپ بتا دیں, ہمارا جو سلسلہ ہے یا ہمارے سلسلے کا نام یا شعبے کا نام وہ دارالافتاء ہے. یہ لکھا ہوا بھی آپ دیکھتے ہیں, دارالافتاء نہیں ہے, دارالافتاء نہیں ہے, دارالفتوی نہیں ہے, بلکہ دارالافتاء ہے. اس تلفظ کو بھی جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں پیش نظر رکھا کریں, اسی کے حوالے سے آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ صحیح تلفظ بھی زبانوں پر آ جائے گا. دارالافتاء کے اندر آپ کا سوال آیا کہ علاج کروا کروا کے تھک گئے, اب مایوس ہو چکے ہیں ایک طرح کے, تو بتائیے کہ کیا کریں؟
دیکھیں مایوس ہو کے بیٹھ جانے کے بعد کوئی فائدہ تو نہیں ہے, بیماری تو اپنی جگہ ہے.
ٹھیک ہے,
تو پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ.
اگر کیسے پیوستہ رہے, یہ علاج بہت مہنگا نا آج کل کے دور میں. آپ سمجھتے ہیں کہ بخار بھی چڑھ جائے کسی کو تو وہ نارمل ڈاکٹر کے پاس بھی جائے نا تو فیس دے کر کچھ دوائیاں لے کر کچھ پرہیز کے لیے کھانا پینا بھی تبدیل ہوتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ کھانا تھوڑا سا وہ ڈبل روٹی پر آ جاتا ہے, دودھ بھی پینا پڑ جاتا ہے, تو 400-500 تو ویسے لگ جاتے ہیں. تو اب جس کو آپ 6 سال ہو گئے ہیں وہ لگا ہوا نا, 6 سال سے
بیماری, مطلب جسمانی علاج کرانے کا کہا یا روحانی علاج بھی,
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عملیات ہوئے ہیں. تو بہرحال کوئی بھی علاج ہے, دیکھیں روحانی علاج میں بھی پیسے بعض دفعہ خرچ ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام میں برکت ہے اور شفا, جب حکم ربی ہوگی تو شفا انشاءاللہ نصیب ہو جائے, نصیب ہوگی. لیکن انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, یعنی چاہے
سر یہ دعا مانگتا رہے کہ مایوس تو نہیں ہوں گے, یہ ان کو اللہ سے امید رکھیں گے کہ ان کو شفا مل جائے, لیکن جو اخراجات ہو رہے اس کا کیا کریں؟
دیکھیں اب اس میں
اب بھی علاج سنت رہے گا ان کے لیے؟
علاج تو یہ ہے کہ سنت تو ہے لیکن اب اس علاج معالجے کے لیے مہنگا علاج کرنا جبکہ سستے میں بھی ہو سکتا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک مخصوص کیٹیگری کا ہی علاج کرواتے کرواتے وہ چھ سال گزار دیے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ ادویات جو چھ سال تک دی جاتی رہیں وہ اس کے مرض تک پہنچ ہی نہیں رہی.
ٹھیک ہے,
جب وہ علاج اس مرض کا نہیں کیا جا رہا,
ڈائگنوز نہیں ہو پاتا, کئی کئی عرصے گزر جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ پاتی اس کو.
ڈاکٹر چینج کیا جا سکتا ہے, حکیم چینج کیا جا سکتا ہے. اگر ایلوپیتھک میں نہیں ہو رہا, ہومیوپیتھک کی طرف آ سکتے ہیں, اس میں نہیں ہو رہا تو حکمت کی طرف جا سکتے ہیں.
ابھی چھ سال والا تو آدمی لگتا ہے کہ وہ گھوم پھر کر ہی آیا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو ظاہر سی بات ہے ایک سال بھی بہت بڑی ہوتی ہے کہ ایک سال بھی نہیں ہوا ہوگا تو ظاہر سی بات دوسری جگہ کیا ہوگا.
مطلب ایک ہمارے جواب سے ان کا اطمینان تھوڑا سا,
یعنی آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ,
لیکن ہم یہی کہیں گے ان کو کہ مایوس نہ ہوں, علاج جو ممکن صورت ہو دعا بھی کروائیں. مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے بھی الحمدللہ وہ مریض کے جن کو لا علاج ڈاکٹر حضرات کہہ دیتے ہیں, یا مریض خود ہی اپنے آپ کو یہ فیل کرنے لگتا ہے کہ میرے مرض کا علاج نہیں ہے, تو الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے, وہاں کی جانے والی دعاؤں کی برکت سے ایسے امراض بھی دور ہونے کی جو ہے وہ خوشخبریاں ملتی ہیں, اور ایسی بہاریں یہ مختلف جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مطبوع کتب و رسائل کے اندر یہ بہاریں مختلف آتی بھی رہتی ہیں کہ مدنی قافلوں کی برکت سے یہ بیماریاں بھی دور ہو چکی ہیں لوگوں کے. جیسے بڑے بڑے امراض کے جن کو آپریشن تک کیس چلے جاتے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ مدنی قافلوں کی برکت سے وہ امراض میں بھی شفا یابی ہوئی ہے یا رپورٹیں اچھی آنے لگی ہیں. تو ہمیں مایوس نہیں ہونے چاہیے, ہم اللہ تعالی کی رحمت پہ امید رکھیں, اور ہر ممکن ذریعہ جو جائز ہے علاج معالجے کا, دعائیں ہیں دوائیں ہیں, ان کو اختیار کریں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور دعوت اسلامی کے بھی الحمدللہ تعویذات کے بستے لگتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, اور علاج کروانا بھی ایک جو سمجھ لیں کہ ایک فن ہے کہ صحیح طریقے سے ڈاکٹر کو اپنا مسئلہ بیان کرنا, صحیح ڈاکٹر کے پاس صحیح طبیب کے پاس جانا, اس کی بات کو سمجھنا, اس کے مطابق عمل کرنا, یہ بھی ایک کام ہے. اکثر ہماری بیماریوں میں طوالت جو ہے یہ صحیح طریقہ علاج کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہوتی ہے, تو ان چیزوں کو بھی سیکھنا چاہیے. مدنی کلینک جو مدنی چینل کا سلسلہ ہے اس میں الحمدللہ اسی طرح کی طریقہ کار بتائے جاتے ہیں, پرہیز بتائے جاتے ہیں, علاج سے متعلق جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ وہاں اس کلینک والے سلسلے میں آپ کو علاج بھی بتا دیا جائے, لیکن رہنمائی ضرور الحمدللہ حاصل ہو جاتی ہے, تو اس سلسلے کو بھی دیکھتے رہیے. آج ہم نے علاج سے متعلق بنیادی جو معلومات تھی وہ حاصل کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے, عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پہ.